مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی
مذاکرہ الحمد للہ رب العالمین والصلاه والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک آپ سے ٹاپک ڈسکس کرنا تھا کہ شہر ہو یا دیہات ہو، جب ہم کسی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو بعض اوقات دوستی ہو جاتی ہے اور بڑی اس کے ساتھ تعریفیں بھی ہوتی ہیں اور بڑا اچھا ایک وقت گزرتا ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ بعضوں کا جب کام نکل جاتا ہے تو پھر اسی دوست کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، اور جب اس کو کوئی بتاتا ہے کہ فلاں نے تیری برائی کی تھی تو پھر تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح کا جو ماحول ہوتا ہے کہ وقت پڑتا ہے تو دوستی ہے، وقت پڑتا ہے تو بات چیت ختم، اور اگر کبھی کوئی کسی سبب سے ہماری دوری بھی ہو جائے تو کیا ہم اس کی برائیاں کریں، اس کو کس طرح سے یاد کریں؟ اس بارے میں آپ کی بھی تجربات ہوں، آپ اس میں ہماری کچھ تربیت فرمائیں.
ماحول تو کچھ اس طرح کا کہیں کہیں ہوتا ہے، مطلب پڑتا ہے تو ظاہر اس کو سر پہ بٹھاتے ہیں، جب مطلب پورا ہو جاتا ہے تو پٹخ دیتے ہیں، مخالفت بھی کرتے ہیں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ گوشہ نشین ہو گئے تھے، حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اے آلِ رسول، آپ ہی اگر کونے میں بیٹھ جائیں گے تو امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں وفا جاتی رہی، اس طرح کا ارشاد فرمایا، وفا جاتی رہی، بظاہر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بغض کے بچھو بھرے ہوئے. وہ یہ بہت پرانا مرض ہے، یہ بظاہر آئیے ماشاءاللہ بڑے دنوں کے بعد نظر آئے، بڑا انتظار تھا آپ کا تو بہت اچھا ہوا گیا، اندر سے یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کہاں آدم کا آٹپ کا، اب میرا یہ کام رہ گیا، میرا وہ کام رہ گیا، مجھے جلدی تھی، اب یہ جائے گا بھی نہیں جلدی. اور اس کو یوں ہنس ہنس کے سب ترکیب بن رہی ہے، اس کی محبت انہیں ایسی دی جا رہی ہے وہ سمجھے گا بس یہ میرا وہ چاہنے والا ہے، وہ میرا منتظر تھا، وہ جب یہ جائے گا تو بولے گا یار جان چکی، جلدی جا بھی نہیں رہتا. تو یہ ہے مطلب، تو یہ غیبتیں برائیاں بہت ہیں. جو باتیں ہم نے اس کے بارے میں کی کہ اب یار جان چھٹی، بڑی مشکل سے گیا، اگر اس کو پتا چل جائے کتنی تکلیف ہوگی اس کا کبھی کوئی اندازہ کرے. بعض بزرگوں کی بڑی پیاری یہ بات ہے، بہت اچھی لگتی ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں صرف وہ بات کہے کہ جو اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہو. یعنی یہ نہیں کہ ایک تو دادا گیری ہوتی کہ میں غیبت کرتے ہیں اور بولتے ہیں میں اس کے سامنے بول سکتا ہوں، دل آزار بات نہیں، اچھی بات، یا کوئی سی بات ایسی کہ سامنے کہیں، اس کو کہنے کی کہ یہ سامنے ہم کہہ سکتے ہیں تو اس کو برا نہیں لگے گا، تو وہی بات پیچھے سے کریں کہ اگر اس کو سامنے بھی ہم کہیں تو اس کو برا نہ لگے. یہ اگر معیار بن جائے نا گفتگو کا تو میرا خیال ہے ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائے. لیکن ایسا ہے نہیں، ہم پیچھے سے بے شمار باتیں ایسی کرتے ہیں کہ اگر وہ سامنے اس کے کریں تو اس کو برا لگے، دل دکھے اس کا، دل آزاری ہو، بھلے ہم سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، ہم سے پہنچ نہ سکتا ہو، برا تو لگے. اگر یہ معیار ہو جائے گفتگو کا تو ہے نصیب. بہرحال جو بھی اس طرح کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، کام نکل گیا تو اٹھا کے پھینک دیا، نمک حلالی کرنی چاہیے.
مثلا اگر کہیں کسی کے ساتھ جانا ہو، اب اس نے ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھا لیا، اور وہاں پہنچ کر ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, مل کے بھی چلے گئے, لیکن جیسے اپنے گھر پہنچے تو کہا بس وہ فلاں کے ساتھ آیا تھا تو گاڑی کھٹارا تھی. تو کیا اس طرح سے ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں گھر میں گئے کسی کے, تو کیا اس طرح کی برائیاں بھی کرنا اجازت نہیں ہوگی؟
جی ہاں, گاڑی کی سواری کی بھی برائی بیان کرنا, گھر کی برائی بیان کرنا, اس کے لباس کی خرابی بیان کرنا, سب غیبتوں میں شامل ہوتا ہے. کہ برا لگے گا نا, یہ خامی ہے, پیچھے سے تذکرہ برا لگے گا, سامنے سے تذکرہ, دل دکھے گا. اب کسی کی گاڑی کو ہم کھٹاڑا بولیں گے تو جھومے گا تو نہیں خوشی کے مارے, تو دل ہی تو دکھے گا. اس طرح کسی کے گھر میں ہم جائیں گے اور کہیں گے یار پیچھے جا کے یار صفائی نہیں تھی, چیزیں رکھنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا, کچھ ادھر پڑا ہے تو جوتا ادھر الٹا پڑا ہے, تو موزہ ادھر پھینکا ہوا پڑا ہے, تو ٹھکانا ہی نہیں, اسٹور روم بھی نہیں ان کے پاس. آدمی اسٹور روم میں اس طرح کی چیزیں رکھے, ہر جگہ بکری ہوئی تھی, واش روم گیا تو موڈ خراب ہو گیا, اتنا گندا. یہ باتیں انڈر اسٹوڈنٹ جس کا گھر ہے تو دل تو دکھے گا, یہ باتیں نہیں کرنی ہوتی. اگر کوئی اصلاح کی بات ہے تو حکمت عملی سے اچھے انداز سے اس کو سمجھائے اکیلے میں, وہ ایک الگ صورت ہے. پیچھے سے کرنے سے تو اس کی اصلاح ہونی نہیں ہے. یہ قیمتیں ہیں, ان کی بھی توبہ ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر علیہ سنت سے سوال یہ ہے کہ لوگ دل دکھاتے ہیں, تانو تشنی کرتے ہیں, جھوٹے الزام بہتان بازی غیبت کرتے ہیں, تو تکلیف بڑی ہوتی ہے, دل بڑا دکھتا ہے, ایسے میں صبر نہیں ہوتا اور غصے میں کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے منہ سے, تو ایسی صورتحال میں صبر کا دامن کیسے تھامیں؟ کچھ مدنی پھول اشارت فرمائے تاکہ ایسے موقع پر جب لوگ دل دکھائیں دل آزاریاں کریں تو صبر کرنا آسان ہو جائے. جزاک اللہ خیر.
اللہ اکبر. اصل وہ بدلہ تو عام طور پہ بندہ لینے کی کرتا ہے, جب کسی کو کوئی ستاتا ہے نا تو وہ بھی پیچھے رہتا نہیں ہے. بعض اوقات یہ الگ بات ہے کہ وہ سامنے والا حاوی ہوتا ہے, بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی, سامنے والا اتنا زبردست ہوتا ہے, پھر یہ پیچھے سے اس کو برا بھلا کہتا ہوگا, گالیاں نکالتا ہوگا, بد دعائیں دیتا ہوگا, اس کی قیمتیں کرتا ہوگا, یوں ڈیبٹ کریڈٹ برابر کر دیتے ہوں گے. بلکہ بعض اوقات جو مظلوم ہوتے ہیں نا وہ بڑھ جاتے ہیں ظالم سے بھی, اتنا کچھ مطلب ہے کہ اس کے خلاف وہ کر لیتے ہیں, وہ مظلوم کے مظلوم اپنے خیال میں رہتے ہیں. حالانکہ ایک ہی وقت میں بعض اوقات بندہ مظلوم بھی ہوتا ہے اور ظالم بھی ہوتا ہے. تو یہ کہ صبر کرنا تو اس کو کہیں گے نا کہ کچھ بھی نہ کرے, بس چپ ہو جائے, کسی سے تذکرہ بھی نہ کرے. تذکرہ بھی تو کرتے ہیں نا کہ فلاں نے مجھے ستایا, فلاں نے میرا یوں کیا, مجھے یوں بولا, مجھے دل دکھایا, فلاں نے مجھے میرے کو طنز کیا, یہ تو بول دیا, تو وہ یہ صبر کیسے ہوا؟ صبر اول صدمے پر ہوتا ہے, بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے. یہ بول کر چاروں طرف بڑا سے نکال کر صبر نہیں کیا جاتا, سکوت خاموش, بلا ضرورت اس کا تذکرہ ہی نہ کرے. اللہ کی رضا پر راضی رہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے بس راضی رہے. جیسے کربلا والوں نے صبر کیا, انبیاء کرام نے صبر کیا, میرے آقا نے صبر کیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور بزرگان دین کے صبر کے واقعات ہیں کہ لوگ برا بھلا کہتے تھے لیکن یہ صاحبان ان کا جواب نہیں دیتے تھے, صبر سے کام لیتے. کئی واقعات اس کے احیاء العلوم میں لکھے ہیں, فیضان سنت وغیرہ میں بھی, غیبت کی تباہ کاریاں وغیرہ میں بھی آپ کو ملیں گے اس طرح کے واقعات. صبر ہے, صبر تو خزان ہے, فردوس عاشق کو عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ سکے.
یہ کسی طرح کے کورس سوال ہے, ہم وہ چلا رہے ہیں.
محمد دانش اتاری, نگران حیدرآباد. میرا مرشد کریم کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ٹالرنس آج کل جو برداشت ہے یہ لوگوں کی دیکھنے میں آتا ہے کہ برداشت سے بعض اوقات باہر ہو جاتے ہیں, اور بالخصوص جیسا ٹریفک سگنل آتا ہے, اب اس ٹریفک سگنل میں بہت زیادہ وقت نہیں لگا ہوا ہوتا, یہ کہہ لیں کہ ایک منٹ کہیں پر, آدھا منٹ یا 22 سیکنڈ تک کا بھی میں نے خود ملاحظہ کیا ہے کہ اس میں سیکنڈ چل رہے ہوتے ہیں, تو وہاں ایک تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے, وہ 22 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ یا ایک منٹ انتظار نہیں کیا جا رہا تھا, اور بعض اوقات اس میں حادثہ بھی ہو جاتا ہے اور دیگر ایکسیڈنٹ کا سبب بھی بن جاتا ہے, اور پھر اگر اسی میں کوئی آگے نکالنے لگتا ہے اور کسی کو کوئی کہہ دیتا ہے, کچھ بات کہہ دیتا ہے, تو پھر وہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے اس کے بعد, اور پھر وہیں بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ہدایت فرمائے اور ہماری رہنمائی فرمائے. آپ میری مغفرت کے لیے بھی دعا فرما دیجیے گا. جزاک اللہ تعالی خیرا.
ہے آزمائش, امتحان ہوتا ہے, اصل علم کی کمی ہے. یہ سفر, اس سفر میں بھی لڑائی ہوتی ہوگی, حج کے سفر میں اتنا لڑتے ہیں. 8 تاریخ کو جب منا میں جمع ہوتے ہیں نا حجی, ایام حج جو شروع ہوتے ہیں, حج کے مناسک شروع ہوتے ہیں, اس میں بھی پہلے دن میں تو ٹھیک ٹھاک لڑائیاں ہوتی ہیں, تجربہ اس کا, لڑ رہے ہوتے ہیں, تیری جگہ ہے, میری جگہ ہے, اس کو ہٹاؤ, اس کو ہٹاؤ, یہ کیوں آ گیا, تمہارا خیمہ نہیں ہے یہ, چلو چلو نکلو, معلم کے آدمی کو بلائیں گے, وہ پکڑ کے نکالے گا, اور بڑا اڑی بعض جگہ پر, بعض خیموں میں لگی رہتی ہے. شیطان بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے, جہاں مطلب خزانہ ہوتا ہے وہاں چور آتا ہے, تو حج میں بھی خزانہ ہوتا ہے, شیطان بھی وہاں چھاپے مارتا ہے. اسی طرح یہاں جیسے فیضان مدینہ کے لیے آپ کی بسیں آئیں, قافلے آئے یا جمع ہوئے ہیں, یہاں بھی ایک ثواب کا خزانہ ہے, علم کا خزانہ ہے, تو شیطان بھی ایکٹیو ہے, معلومات کی کمی کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے, وہ لڑوا دیتا ہے, اس کا کام ہی لڑوانا ہے. اس میں اگر جذبہ ایثار پیدا ہو جائے اور بس زبان کا قفل مدینہ لگ جائے, ذہن کا قفل مدینہ لگ جائے, سب کے بارے میں حسن زن کی عادت پڑ جائے, حدیث پاک میں حسن زن من حسن العبادت, یعنی نیک خیال کسی کے بارے میں قائم کرنا یہ اچھی عبادت سے ہے. لیکن اب بھی سب ذہن بن رہا ہے سن رہے تو, لیکن اب بھی کسی کا پاؤں لگ جائے گا نا گزرنے والے کا, تو وہ اندھا دیکھتا نہیں ہے, یہ پرانی عادت ہے نا, یہ لینگویج تو ہے پرانی, یار دیکھ کر ذرا, یار میرا پاؤں کچل دیا, دیکھ کر چلا کرو یار, یہ تھوڑا نرم ہے, پہلا تھوڑا سخت تھا جملہ, وہ کوئی تو اٹھا کے رکھ بھی دیتا ہوگا, یہ ہوتے ہیں. اب ایک دم سے ظاہر ہے کہ سب کی کیسے سوچیں بدل جائیں, یہ تو آہستہ 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 جب دینی ماحول میں رہیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے, 12 دینی کام کرتے رہیں گے, اچھی صحبتیں, عاشقان رسول کی صحبتیں ملتی رہیں گی, تو جا کر کہیں ذہن بن گیا تو یہ سعادت کی بات ہے, ورنہ بعضوں کا پھر بھی نہیں بن پاتا, وہی ان کے اندر کوالٹی, جب گھومی تو پھر جو بھی سامنے آیا اس کی خیر نہیں. ہمیں جب غصہ آئے کسی پر تو کم از کم ایسا ہو جائے کہ اللہ پاک کے غضب کو یاد کریں, ہمیں غصے میں یوں کر دیں گے, یوں کر دوں, یوں کر دوں, تو زبان بھی نہیں رہتی, بعض اوقات ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے, تو آدمی سوچے کہ اگر اللہ پاک مجھ پر غضب ناک ہوا میرا کیا بنے گا, اللہ کے غضب کو یاد کریں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے جب غصہ آ جائے, اسی طرح درود پاک پڑھتے رہیں اور نیکی کی دعوت دیتے رہیں. کوئی اگر ٹھیک ہے, بعض نئے سائی بھائی بھی ہوتے ہوں گے, بعض پرانے بھی اتنے منجھے ہوئے نہیں ہوتے, تو وہ بھی کچھ ایسی کمزور حرکتیں کر جاتے ہیں, اس سے پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے. اگر سب صبر و ہمت سے کام لیں تو انشاءاللہ یہ ماحول صحیح ہو سکتا ہے. ٹریفک جام ہو گیا, گرمی ہے, ہوا بھی نہیں چل رہی, صبر کے سوا چارہ نہیں رہا, بڑبڑ کریں گے تو آپ کی گاڑی پر تو لگ نہیں جائیں گے کہ اڑ کے نکل جائے گی, یا سامنے والوں کی گاڑی کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اور آپ اس میں سے گھس کے نکل جائیں گے, ایسا تو نہیں ہے. ٹریفک جام ہے تو وہ اپنی مرضی سے ہی وہ ٹریفک کھلے گا، آپ کی مرضی سے نہیں کھلے گا. اب اس میں بڑبڑ کرنے سے فائدہ کیا ہے سوائے اپنے اعمال نامے میں برائیاں لکھوانے کے؟ چپ رہے آدمی، صبر کرنے سے آسانی ہو جائے گی، بڑبڑ کرنے سے وہ دماغ گھومتا رہے گا، پریشانی بڑھتی رہے گی، ٹینشن ہوگا. درست پڑھتے رہے جب کیا، جب تک یہ ٹریفک نہیں کھلتا میں 313 درست پڑھ لیتا ہوں، پھر آپ کو یوں ہوگا یار یہ ابھی نہ کھلے تو اچھا، 313 ابھی پورے نہیں ہوئے درود شریف. لیکن مثال دے رہا ہوں، اسی طرح کو بیان اپنا سننا شروع کر دیا، سنت و بھرا نعت شریف سننی شروع کر دی، اس طرح بھی مطلب گزارا ہو جائے گا. اور یہ کہ توفیق ملے تو سب ہو جائے گا، لیکن لڑائی نہیں ہونی چاہیے، جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. ہم ان کاموں کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہمیں اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ تمہاری جانچ ہو، تمہارا امتحان ہو کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یہ دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال کے مانند ہے، تو اس میں غفلت اور یہ اڑا اڑی اور یہ مارا ماری، گالی گلوچ، یہ تو بالکل پرچہ خراب ہو رہا ہے. صبر و ہمت سے کام لیں، اللہ اللہ کریں، درود شریف پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، فالتو وقت ضائع نہ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ اس میں بھی نیکیاں ہمارے اعمال نامے میں لکھی جانی چاہیے، اضافہ ہوتا رہے نیکیوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا یہ سوال ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ بھائی برداشت کرو، صبر کرو، برداشت کرو، صبر کرو، تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟
اچھا، صبر اور برداشت دونوں ملتے جلتے ہیں، یہ لفظ اردو ہے، وہ عربی ہے صبر. یہ اچھی بات ہے نا، صبر حدیث پاک میں ہے کہ صبر آدھا ایمان ہے. ایک حدیث پاک میں صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. ایک روایت میں صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. ایک حدیث پاک ہے صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے. جو صبر 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 کریں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہاں تک کہ روایتوں میں کہ صبر کرنے والے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے. ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو، عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے. یہ پریشانی آتی ہے نا، یہ ہمیں نیکیاں دلانے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں، گناہ مٹانے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں، ہم لوگ ہیں کہ اس کو سمجھتے نہیں، ضائع کر دیتے. جب ٹریفک میں جام ہوا تو یہ بھی ہمیں ثواب دلانے کے لیے جام ہوا ہے، صبر کرو اور جنت کماؤ، چپ چاپ پڑے رہو، بڑبڑ کرو گے تو پھر وہ ہاتھ آنے والا جنت کا خزانہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ٹریفک کھلے گا نہیں، البتہ وہیں کا وہیں رہے گا، تمہارا نقصان ہو جائے گا، یہ جنت کا خزانہ تم سے تمہارے ہاتھ میں ہی نہیں آئے گا، نکل جائے گا اگر بے صبری کرو گے تو. کتنا بڑا نقصان ہے یہ، ٹریفک جام ہونا تو بہت چھوٹا نقصان ہے نا، جنت کا خزانہ ہاتھوں سے نکل جانا بہت بڑا نقصان ہے. کاش اس کو ہم سمجھیں. کوئی مصیبت بھی آئے نا تو اگر ذہن ہو تو آدمی بولے گا یار چلو یہ چھوٹی سی مصیبت ہے، یار غنیمت اس بہانے کچھ نیکیاں مل جائیں گی. وہ بزرگوں کا مقولہ، نحن نفرح بالبلائے کما یفرح اہل الدنیا بالنعم، کہ ہم مصیبتوں اور بلاؤں پر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے اہل دنیا والے لوگ، وہ انعام و اکرام ملتا ہے، مال دولت ملتا ہے اس پر خوش ہوتے ہیں، نعمتیں جب ان کو ملتی ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ہم کو مصیبتیں آتی ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں. مصیبتوں میں نیکیاں ملتی ہیں، نعمتوں میں حساب ہوتا ہے قیامت کے دن. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اللہ پاک مجھے بھی عمل کی سعادت بخشے اور آپ سب کو بھی جو بے صبری کرتے ہیں اللہ پاک صبر کی توفیق دے. ویسے بھائی بھائی بن کر رہے ہیں، بھائی بھائی بنے یا نہ بنے قرآن تو بنا چکا ہے نا، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، ہم لوگ سب بھائی بھائی ہیں، جہاں کے بھی ہو، جس شہر کے بھی ہو، جس رنگ کے ہو، جس نسل کے ہو، جو ذات پات ہو ہماری، ہم عربی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم سب ایک ہیں. یہ فضیلت نہیں کہ یہ مالدار ہے تو غریب سے افضل ہو گیا، تو یہ کالا ہے تو یہ گورا اس سے فضیلت میں بڑھ گیا، تو یہ سب اس کی نالج بہت ہے، یہ بڑی ڈگریاں اس کے بعد یہ ان پڑھ ہے، یہ ان پڑھ سے بھائی افضل ہو گیا، ایسا نہیں. قرآن کریم نے فضیلت کا معیار جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ پرہیزگار ہے. جو علم دین کا اور عمل خیر کا پائکر ہے، اور جتنا اس کا عمل زیادہ ہے، نیکیاں زیادہ ہیں، اتنا وہ مطلب اس کا درجہ بھی زیادہ ہے. علم دین کی فضیلت عمل سے زیادہ، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یوں مطلب یہ کہ علم دین بھی ہے، عمل خیر، اچھے اعمال بھی ہیں، تو بڑا ہوا درجے میں، چاہے وہ اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، دولت کچھ نہیں ہے، ہاتھ کا میل ہے، آنی جانی چاہیے، راتوں رات کبھی مالدار ہو جاتا ہے آدمی، راتوں رات کبھی روڈ پہ آ جاتا ہے، دیوالیاں نکل جاتا ہے. اصل دولت ایمان ہے، تقویٰ، پرہیزگاری، ملن ساری، مسلمانوں کی خیر خائی، حسن اخلاق، اعلیٰ کردار، یہ سب ایسی نعمتیں اور دولتیں جو مطلب بندے کو جنت میں لے جاتی ہیں. اللہ کریم نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر سنت کی بارگاہ میں یہ میرا سوال ہے کہ ہم الحمدللہ طلباء کو پڑھاتے ہیں فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے، تو کچھ ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ ہم اپنے طلباء کو جو ہے وہ بزرگان دین کے حوالے سے بھی ان کی تربیت اچھی کر سکیں. میں گزارش کروں گا کہ ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ ہم جو ہے وہ طلباء کو مسلک اعلی حضرت پر اچھے انداز سے وہاں پابند کر سکیں.
ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو. تو یہ جو طریقہ کار آپ کو دیا گیا ہے پڑھانے کا، اس میں یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں ہیں یہ دیکھ لیں. اگر آپ ان کو بیان کرتے ہیں اس طرح کے عنوانات پر، تو کیا وہ جو پڑھانے کا جو آپ کو سلیبس ملا ہے اس میں اس کی گنجائش ہے؟ اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے، تو پھر وہ تو آپ کے لیے کیا دشوار ہے. میں کیا بتاؤں گا اس میں آپ کو، کہ اعلیٰ حضرت کی سیرت پر کبھی حکایت سنا دی، یعنی اسٹوری سنا دی، کبھی کسی اور ولی اللہ کی کرامت سنا دی، کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہن بنتے رہتے ہیں. صحابہ کرام کی بات کریں، اہل بیت اطہار کا ذکر خیر کریں، تو اس طرح تھوڑا 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 کرتے رہیں گے، دعوت اسلامی کا دینی کام بھی بتاتے رہیں گے، ترغیب دیتے رہیں گے، درس دینے کی ترغیب دیں گے، گھر میں درس دینے کی ترغیب دیں گے، تو انشاءاللہ یہ تھوڑا 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 قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، انشاءاللہ یہ کہ ذہن بنتا چلا جائے گا. کوشش کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت عالیہ میں عرض ہے کہ ہم مدنی قافلے میں ڈنڈو جام المدینہ سوسائٹی میں حاضر ہیں. ابھی درس کے دوران ہم نے مبلغ دعوت اسلامی سے سنا کہ ناک کے بال نہ اکھاڑیں کہ اس سے مرض عقل پیدا ہو جانے کا خوف ہے. امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض ہے کہ مرض عقل کیا ہوتا ہے؟
ایک پھوڑا ہوتا ہے جس میں کافی تکلیف ہوتی ہے. ناک کے بال اکھیڑنے میں یہ خطر، کہیں سے بھی بال اکھیڑیں گے توڑیں گے نا، تو بعض اوقات میں بال توڑ بھی ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک پھوڑا ہوتا ہے ادھر، وہ تکلیف دیتا ہے، علاج تو ہو جاتا ہے، اس طرح مرض عقل کا بھی علاج ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ کچھ زیادہ پریشان کر دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
ایک سوال آیا ایس ایم ایس کے ذریعے، میں اسے ذرا اپنے انداز سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بعض لوگوں میں بری عادتیں ہوں اور کمزوریاں ہوں، اخلاقی کمزوریاں ہوں، عادت جیسے غصے کی عادتوں کے تعلق سے ہم بیان کرتے ہیں اور اس کو سمجھا جائے گا یار بھائی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, مجھے باپ داداؤں سے یہ عادت ملی ہے, ہمارے ابا جان بھی ایسے ہی تھے, ابا جان کہتے تھے دادا جان بھی ایسے ہی تھے, تو اب ہم بھی ایسے ہی ہیں بھائی, تو اب کیا کر سکتے ہیں, اب وہ تو پتا ہے کہ مرد کی عادت بدلتی نہیں ہے وغیرہ کر کے. یوں اگر یہ کوئی قائل کرنا چاہے کسی کو اور اپنی ان بری عادتوں کو کور کرے تو اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟
یار بری عادتوں کو کور ہی کرنا چاہیے. تو کفار بولتے تھے کہ ہمارے باپ داداؤں کا دین ہم نہیں چھوڑ سکتے, اسلام میں ایسا نہیں ہے. لیکن جو صحابہ کرام تھے ان میں بے شمار, بلکہ اکثر صحابہ کے جو باپ ماں باپ تھے وہ ایمان نہیں لائے, خود ہی ایمان لے آئے. انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ بھائی میرے ماں باپ کا یا باپ دادا کا میں دین نہیں چھوڑتا. تو یہ کہ لیکن جو کفار ایمان نہیں لاتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادوں کا دین نہیں چھوڑیں گے. تو اب اس سے ملتی جلتی یہ بات کرنا کہ وہ فلاں برائی بھائی ہمارے باپ داداؤں سے آ رہی ہے, ہم بھی اس کو کیسے چھوڑیں, تو نہیں دی. تو استغفر اللہ, یہ نہیں ہے. ہم اسلام کے پابند ہیں, باپ دادا کے پابند نہیں ہیں. باپ دادا جو اچھی بات کریں گے اسلام کی روشنی میں سر آنکھوں پر, اگر وہ بھی غلطی کریں گے ان کے اس غلطی کو غلطی ہی کہنا ہوگا. باپ نماز نہیں پڑھتا تو چونکہ باپ ہے اس لیے نماز نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں, ہم نماز نہیں پڑھیں گے. در ایسا کبھی آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا. اللہ پاک کرم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک اسلامی بہن کا بیان کچھ یوں ہے, اس کا بھی میں سوسری کے لبے لباب خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کہتی ہے کہ معلوم ہے کہ اس کے والد یا بھائی اسے وراثت میں حصہ نہیں دیں گے اور وہ انہیں یہ سمجھ کر معاف کر دے کہ حصہ تو ویسے بھی نہیں ملے گا, تو اب قیامت کے روز میرے ابو اور والد کی کوئی پکڑ نہ ہو تو میں اپنا ورثہ اپنے مال جو ہے وہ معاف کر دیتے ہی ہوں, تو میرا یہ عمل کرنا اور یوں معاف کر دینا کیسا ہے؟
والد تو فوت ہو گیا, ورثہ تقسیم ہوا, اس میں والد کا قصور تو نہیں ہے نا, بھائی نے دبا لیا نا.
اصل میں یہاں والد کے فوت ہونے کا ذکر نہیں ہے, مجھے یہ سوال سے لگا ہے کہ شاید وہ لڑکی کو خاندان کی یا گھر کی اسے شاید کو پریکٹس ہو کہ مجھے تو میرے والد یا بھائی نے ورثہ دینا ہے ہی نہیں.
جیسے والدہ کا انتقال ہو گیا تو اس صورت میں ممکن ہے,
ممکن ہے, یہ صحیح فرمایا آپ نے,
یہ بھی ہو سکتا ہے.
والدہ کا انتقال ہو گیا تو اب وہ مجھے ان کو اس کو یہ کہ مجھے والد والد بھائی وغیرہ وراثت ایسا تو دیں گے نہیں, تو اب دیں گے نہیں تو گناہگار ہوں گے, تو میں ان کو معافی نہ کر دوں کہ مجھے ٹھیک ہے نہیں چاہیے میری وراثت کا ایسا تھا کہ قیامت کے دن پکڑ نہ ہو.
چپکے چپکے معاف کرنے سے معاف ہونا نہیں ہے, کیونکہ وہ اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. یہ جب تک یعنی کہ یہ حق ادا نہیں کریں گے, اس کا طریقہ یہ کہ یہ حق دے دیں ان کو, یہ قبضہ کر لے اور پھر یہ کہہ دے کہ جاؤ میں تمہیں بخشتی ہوں یا دیتی ہوں, اس کا وراثت میں یہ طریقہ ہے.
ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ لاکھ روپے ان کے ورثے میں حصے میں آئے, اب یہ کہ 100 روپے پہ قبضہ کیا اور کہا کہ یہ بقیہ جو میں دیگر ورثہ کے لیے چھوڑتی ہوں, تو کسی نہ کسی چیز پہ قبضہ ضرور ہوگا. پھر دوسرا یہ کہ یہ آپ نے بجا فرمایا کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ ان کو تو ہے ہی نہیں فکر توبہ کی, نہ ہی
جی
نہ معافی کی پڑی نہیں بھی,
اس کے معاف کرنے سے زیادہ صورت ملے گی بھی نہ بنے گی بھی, تو اپنا حق اس کا معاف ہوگا. لیکن اللہ اور رسول کا حق تو باقی ہے نا, اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی ہے تو یہ پکڑ تو ہے ان کی.
جو لوگ اپنی بہن ماں بیٹی یعنی گھر کی عورتوں کا وراثت میں حصہ ہونے کے باوجود نہیں دیتے, آپ انہیں مختص کیا فرمائیں گے؟ کیونکہ یہ بہت بڑا مرض ہے جو ہمارے یہاں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اسپیشلی انٹیریئر میں.
اصل یہ ورثہ جو ہے نا, یہ ورثے کی تقسیم یہ خود قرآن نے بیان فرمائی ہے. وارثوں کے حقوق, وارثوں کی اقسام یہ قرآن میں موجود ہے, حدیث پاک میں موجود ہے. تو جو بھی صحیح ورثہ تقسیم نہیں کر رہا تو وہ قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کر رہا ہے, اور جو قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کرے, اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے, ظاہر ہے کہ وہ گناہگار اور جہنم کی آگ کا حقدار ہے. تو آج اگر کسی نے جیسے یہ ہمارے رواج ہے کہ وہ بہن کو نہیں دیتے, اچھا جو بھائی کم محنت کرتا تھا تو بڑا بھائی جو ہے نا تو محنت نہیں کرتا تھا, دکان پہ آتا نہیں تھا, ساری محنت تو میری ہے تو تجھے نہیں ملے گا, چل چل یہ لے لے تو, اور باقی یہ قبضہ کر لیتا. یہ سب ایسا کرنے والے گناہگار اور جہنم کے حقدار ہیں, ان کو توبہ بھی کرنی ہے. اور جتنا جس کا حق دبایا, چاہے 50 سال پہلے دبایا تھا, وہ ان کو دینا تو آئے گا. یہاں تک کہ اگر وہ چھوٹا بھائی اب فوت ہو گیا جس کا حق دبا لیا تھا, تب اس کی جو بھی ورثہ ہے ان ورثہ کو یہ دے. خالی یعنی کہ یہ یاد رکھیں کہ نیکی بھلائی نہیں جاتی, گناہ پرانا نہیں ہوتا. کہ اب یار 25 سال پہلے گناہ کیا تھا نا, چلو یار کر لی ہوئی, آئندہ خیال رکھیں گے. نہیں نہیں, گناہ پرانا نہیں ہوتا, گناہ باقی ہے. اس کے لیے اس کو توبہ کا پانی ہی مٹائے گا, آپ کی سوچیں نہیں مٹائیں گی. تو یوں بہرا لیے کہ ورثہ جو ہے نا, یہ اینی ہاؤ ادا کرنا ہے, چاہے کماتا ہو چاہے نہ کماتا ہو. یہاں تک کہ بعض اور اخبار میں باپ دے دیتا ہے کہ یہ آق ہے, میں نے اس کو آق کیا. تو یہ بھی ایسے بس یہ ہے, روٹین ہے, یہ ایک رواج بٹ گیا. ایسا نہیں ہے, جو نافرمان ہے ماں باپ کا تو اس کو تو شریعت نے آق کہہ دیا ہے. حدیثوں میں اس کے لیے لفظ آق استعمال ہوا ہے, ہو سکتا ہے قرآن میں بھی ہوا تو مجھے یاد نہیں ہے. تو یہ آق تو ہے, ماں باپ کے کہنے سے یا باپ کے اخبار میں دینے سے وہ آق نہیں ہوا, وہ ہو چکا ہے اگر ہے نافرمان تو. اور باپ نے اگر ظلمن آق کیا اور بیچارہ وہ ہے نہیں آق کا حقدار, یعنی اس نے ایسی نافرمانی نہیں کہی کہ جس پر آق کہا جائے اس کو, تو تم باپ نے اس کی دل آزاری کی اور اپنے بیٹے کو بدنام کیا, تو یہ آخرت میں پھنسے گا. تو یوں مطلب یہ کہ بالفرض اگر واقعی نافرمان ہے بیٹا اور وہ آق ہو چکا قرآن حدیث کی روح سے, تب بھی باپ فوت ہوا وہ ترکے کا حقدار ہے, ترکے کا حق اس کا ختم نہیں ہوا. چاہے وہ کماتا ہو نہ کماتا ہو, بھائی کو کاروبار میں ساتھ دیتا ہو نہ دیتا ہو, باپ کا ہاتھ کاروبار میں بٹاتا ہو نہ بٹاتا ہو, وہ ورثہ اس کا اتنا ملے گا جتنا قرآن و حدیث نے طے کیا ہے. اس میں ایک پائی بھی ایک ذرہ بھی کسی کو کم زیادہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. مرد عورت سب کو حصہ ملے گا جو شریعت نے مقرر کیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی.
ایک ملتا جلتا سوال ہے, یہ کہتے ہیں کہ جہیز, یہ ان کا کہنا ہے سوال کرنے والے کا, کہ جہیز اسلام میں نہیں ہے ان کا کہنا ہے. تو اگر جائیداد کے حصے میں بیٹی کو وراثت ملتی ہے تو کیا بیٹی اس پیسے سے اپنے لیے وہ سب کچھ لے سکتی ہے جو جہیز میں ہوتی ہے؟
جہیز تو اسلام میں ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی شہزادی سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا کو جہیز عطا فرمایا تھا. یہ تو بہت مشہور سنت ہے جہیز تو, کہ بیٹی کو باپ دیتا ہے. اب اس نے یہ منع ہی کر دیا کہ اسلام میں جہیز ہی نہیں ہے. مفتی صاحب مزید روشنی ڈالیں اس
پہ. اس میں ہمارے جو ماضی قریب کے اکابر علماء ہیں جیسے مفتی شریف الکمجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اسی طرح عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان تمام نے اپنے اپنے کتابوں میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ نفس جہیز جو ہے ایسا جہیز کہ جو والدین کے اوپر بوجھ نہیں بن رہا اور اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہ ہو, وہ تو دینا سنت مبارکہ ہے. لیکن وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا وہ ایسی چیزیں تھیں کہ جو اپنی طرف سے تھیں اور کسی طرح کا اس میں بوجھ کچھ بھی نہیں تھا, کچھ دنیاوی اعتبار سے معمولی چیزیں تھیں, اپنی شان و عظمت کے لحاظ سے تو اعلیٰ ترین تھیں. لیکن وہ ایسا جہیز کو جس کو بعض اوقات لعنت کہا جاتا ہے, وہ صورت بیان کی گئی ہے کہ جس میں ماں باپ جو ہے وہ قرضے کے اندر جکڑ جاتے ہیں, بعض اوقات سودی قرضے میں جکڑ جاتے ہیں اور مشکلات کے اندر آ جاتے ہیں, یا اس وجہ سے اور خرابیاں جو آ جاتی ہیں وہ ممنوع ہے, ورنہ نفس جہیز جہیز جو ہے یہ دینا تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے لیے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی کے حوالے سے اس مدنی کو لطا فرمائے, ہم اس طرح اپنا ذہن بنائے کہ ہم بھی عاجزی کے پیکر بن سکیں.
عاجزی سنت ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاجزی فرمائی، انبیاء کرام بھی عاجزی فرماتے رہے، صحابہ کرام، اولیاء کرام، اہل بیت اطہار، جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں وہ عاجزی کرتے ہیں. تکبر کی ضد ہے، عاجزی کا ضد ہے تکبر، دوسرے کو حقیر جاننا، اپنے سے دوسرے کو حقیر جاننا، گھٹیا جاننا، کمتر جاننا، یہ تکبر ہے جو کہ حرام اور جاننا میرے جانے والا کام ہے. اور عاجزی ہے کہ یہ دوسروں سے اپنے کو کمتر جانے. تو یہ بزرگوں نے جو کیا یہ ان کی، اسی لیے تو عاجزی کہتے ہیں کہ یہ اپنے طور پر اس طرح فرماتے رہے لیکن حقیقت میں یہ سب سے اعلیٰ ترین تھے. تو ہے کہ عاجزی کرنے کے لیے عاجزی کے فضائل پڑھے جائیں، عاجزی کی حکایات یا اسٹوریز جو بزرگوں کی ہیں، واقعات ہیں، وہ پڑھے جائیں. پورا چیپٹر ہے عاجزی، توازو بھی کہتے ہیں، انکسار بھی کہتے ہیں. عام طور پہ انکسار ہی بولتے ہیں لیکن صحیح تلفظ جو ہے نا لفظ یہ انکسار، عجز و انکسار یا عاجزی و انکسار. تو بہرحال یہ کہ یہ پورا چیپٹر ہے احیاء العلوم میں توازو کا، اس کو پڑھ لیں آپ تو انشاءاللہ جب معلومات ہوگی تو عاجزی ہوگی. ابھی ہمارے کیا ہوتا ہے کہ منہ سے تو ہم بولتے ہیں حقیر فقیر بہت گناہگار ہوں، لیکن دل میں یہ کیفیت بعضوں کا تو نہیں ہوتی. تو بار بار بعضوں کی عادت ہوتی ہے میں تو بہت برا ہوں یار، میں تو گندا ہوں، میں تو نکما ہوں، بات بات پہ بولتے ہیں. تو یہ بات بات پر یہ خالی بولنا جو ہے نا، یہ میں آپ کو صحیح بولتا ہوں، لوگوں کو بزن کرتا ہے. تو جو بات بھی بولی جائے تو وہ موقع کی مناسبت سے اور اس کی مقدار جتنی ضرورت ہو نا اتنی بیان کی جائے. تو باتوں کی عادت ہوتی بات بات پہ بولیں گے، ہاں میں کمینہ آدمی، یار میں پاپی آدمی، میں بدکار آدمی ہے. تو یہ آدمی پھر سن سن کے وہ اکتا جاتا ہے، اس کا امپریشن اچھا نہیں پڑتا. تو سب میں نے کہا ہر چیز اپنے موقع پر اچھی لگتی ہے، موقع محل. زبانی جو الفاظ بولے جاتے ہیں اس کو عاجزی بولتے نہیں ہیں، اصل عاجزی کا تعلق تو دل سے ہوگا. پھر وہ زبان سے بولنا ٹھیک ہے، ہمارے یہاں مطلب علماء کرام اپنے آپ کو عاجزی کے طور پہ فقیر کہتے ہیں، یہ عرف ہے، تو بھلے کہیں صحیح ہے. مطلب اب اس میں جو بھی دل سے کہتا ہے کہ اس کا دل باطن جو ہے دل اس کی زبان کی تائید کرتا ہے کہ واقعی وہ دل میں بھی اپنے آپ کو حقیر فقیر سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس لیے ذہن رکھیں گے کہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے وہ دل میں بھی ایسا ہی ہوگا. لیکن بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو فقیر حقیر کہہ رہا ہے اس کی پھرکڑی گھومتی ہے نا، وہ سارے فقیر ایک طرف ہو جاتے ہیں. تو یہ شیر مار خان جو ہے نا ایک طرف ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. تو میں ایک بزرگ سے میں نے سنا ہے، وہ صوفی بشیر الدین رحمت اللہ علیہ تھے، بہت پرانے بزرگ تھے، اب تو سالوں سالوں وفات پا گئے، اللہ غری کے رحمت فرمائے، تو پرہیزگار آدمی تھے. تو یہ کہا کرتے تھے، خود ان کی زبان سے سنا ہے، فقیر کے چار حروف ہیں، فا سے فاقہ، یعنی جیسے کہ ہم تین ٹائم کھاتے ہیں، ایک ٹائم ٹائم نہیں کھایا یہ فاقہ کہلایا، دو ٹائم نہیں کھایا دو فاقے ہو گئے، پورے دن کا فاقہ ہو گیا، دو دن کا فاقہ ہو گیا. تو یہ فا سے فاقہ، قاف سے قناعت، یا سے یاد الہی، را سے ریاضت، یعنی اللہ کے دین کے لیے عبادت میں، دین کی خدمت میں محنت کرنا، ریاضت کے لفظی معنی ہوتے ہیں محنت. تو یہ کہ اب ڈٹ کے کھایا اور پیٹ بھر گیا، دل نہیں بھرا، ہرس جاتی نہیں ہے، اور کوئی ڈش آ گئی ٹیسٹی، ہاتھ اس پہ بھی مار دیا، فا سے فاقہ، یہ فقیر کا فاتو الگ ہو گیا، اب عقیر رہ گیا. عقیر تو قناعت، جتنا اللہ نے دیا اس کو کافی سمجھے. تو یہ تو حل من مسجد کا بورڈ لگا رکھا ہے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، ادھر ہاتھ مارتا ہے ادھر ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے فقیر یہ قاف بھی نکلا اس سے، اب کیا رہ گیا؟ یا اور رے، یاد الہی اللہ نصیب کر دے. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی ہم لوگ یاد الہی کرتے ہیں. یا بھی لگتا ہے کہ ڈگمگ ڈگمگ ہے، راہ سے ریاضت، سے آرام طلب ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی. یہ راہ بھی گیا تو فقیر تو ہم رہے نہیں. جیسے نہیں وہ شیر کی تصویر کسی نے بدن پہ بنوانی چاہیے، غالبا مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے یہ کات لکھی ہے، تو وہ شیر بنانا شروع کیا تو یہ تکلیف ہو رہی ہے، کیا بنا رہے؟ میں ابھی دم بنا رہا ہوں. کیا چھوڑو یار، بغیر دم کا شیر بنا دو. وہ دم نہیں بنا، پھر آگے بڑھا، تکلیف ہو رہی ہے، کیا بنا رہا ہوں؟ ٹانگ بنا رہا ہوں. لنگڑا کر دو اس کو یار، تکلیف بہت ہو رہی ہے. تو آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے پورا شیر ختم ہو گیا. تکلیف تو ہوئے گی اس کو. تو فقیر منہ سے کہنا آسان ہے، بن کے دکھانا مشکل ہے. تو یہ خیر ان کی طرف سے میں نے وہ جو فقیر کا یہ چار حروف کے جو کہتے تھے، میں نے اپنے طور پر خلاصہ کیا. یہ ان سے خلاصہ سنا نہیں ہے، اپنے طور پر یوں مطلب فقیر، لیکن خیر یہ بھی ضروری نہیں ہے. وہی مطلب یعنی کہ غلط وہ بھی نہیں ہے جو یہ فرماتے تھے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت کی تو انہوں نے کوئی تشریح کی نہیں ہے. تو لفظ فقیر جیسے رمضان، شعبان، رجب، ان کے حروف کی بھی علماء نے وہ الگ 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 معنی بیان فرمائے ہیں. اللہ کریم ہم کو دل کی عاجزی نصیب فرمائے، حقیقی عاجزی نصیب فرمائے. واقعی جو عاجزی کا بیکر ہو تو لڑائی تھوڑی کرے گا، غصے میں کو ہستی نے تھوڑی چڑھائے گا کہ منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا. لانا وہ تو ہوگا ہی اللہ کا نیک بندہ عاجزی، کہ ایک کسی نے رکھ کے دی تو بولے گا دوسرا مار دے یار، وہ دوسرا کیا مارے گا آدمی، وہ مروبت میں ہی شرمندہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
فیس بک پیج پر سوال یہ ہے کہ ربیع الاول شریف کے موقع پر آتش بازی کر سکتے ہیں؟
اچھا، یہ پٹاخے بھی چھوڑتے ہیں یا پھوڑتے ہیں؟
اجازت مانگ رہے شاید.
تو بات اچھا، یہ سوال میں اجازت نہیں، سوال شاید یہ کیا ہوگا کہ کیسا کر سکتے.
جی جی،
تو یہ سب یعنی ہوتا ہے، میں نے دیکھنا تو مجھے یاد نہیں کبھی کہ آتش بازی ہو سکتا ہے، کہیں یہ ہوتی ہوگی. تو یہ تو ظاہر گناہ کا کام ہے، جشن ولادت کے موقع پر ایسے پاک، ایک جیسے شب بارات میں لوگ پٹاخے پھوڑتے ہیں، خوب آتش بازیاں کرتے ہیں، پتا نہیں کیسے رائج ہو گئی. شیطان بھی بس ایسی ایسی باتیں ہمارے اندر داخل کر دی ہیں اس نے کہ سمجھ نہیں آتی. ہم لاکھ سمجھا لوگ مانتے نہیں، ان کاموں میں مزہ آتا ہے نا آتش بازی میں. تو یہ گناہ ہے، پیسے بھی جاتے ہیں اس سے، آگیں لگتی ہیں بعض اوقات، لوگوں کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. قانونی بھی غالباً پابندی ہے نا آتش بازی پر، تو شب برات میں تو پابندی کے پیغامات آتے ہیں، پابندی ہے. مگر آتش بازیاں بنتی بھی ہیں گھروں میں، کبھی گھر میں بھی آتش بازی یعنی بارود ہوتا ہے، یہ پھٹتا ہے اور لوگوں کی لاشوں کے جتڑے اڑ جاتے ہیں. یہ تو کئی بار ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے جہاں یہ پٹاخے وغیرہ بنتے ہیں، وہ دھماکے ہو جاتے ہیں بعض اوقات، پھر بھی بن رہے ہوتے ہیں، عبرت نہیں ہے، نہ کوئی بچتا اس سے. جو کرتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بچنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے جو بچتی ہے. جن سمجھاؤ تو سمجھانے سے ظاہر کچھ نہ کچھ، جیسے سعید الفطرت ہوتے ہیں جن کی سمجھ میں آ جاتی ہے بات، بعضوں کو نہیں آتی ہے، بعضوں کو پھر دیر میں آتی ہے سمجھ میں. یہ ایسے کام نہیں کرے جس نے اب تک یہ اس طرح کے کام کیے ہیں آتش بازیاں وغیرہ، یہ توبہ بھی کریں، آئندہ اس سے بالکل بچنا ہے. نعتیں پڑھیں، دھوم سے پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، درود شریف پڑھیں، گھروں کو سجائیں، جھنڈے مدنی پرچم لے رہے ہیں، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ آتش بازی نہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایسے عید مرشید اطار ابھی جیسے کہ آپ نے فرمایا عید میلاد النبی سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عید ادا کری ہے، تم میں تیسری عید لے آئے، اس کی بھی نماز پڑھایا کرو. ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس کے کوئی نماز کا ٹائم نہیں لگتا، تم لوگ خالی دو عیدوں کی نماز ہوتی ہے، ایسا کہنا کیسا ہے اکرم؟ اس حوالے سے ہمارے لیے بھائی فرما دیں.
تو دو عیدوں میں تو حکم شریعت ہے کہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں واجب ہے. جمعہ بھی عید ہے، یوم الجمعہ عید المسلمین، سبحان اللہ، کہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. تو ہر مہینے چار عیدیں، جمعے میں بھی جمعے کی نماز دوپہر کو ہوتی ہے، وہ عید کی نماز جن اوقات میں دو بار ہوتی ہے سال میں، تو وہاں تو نہیں ہوتی اس میں. تو پھر یہ کہ عام طور پہ جب خوشی حاصل ہوئی تب بھی ایک عام محاورہ بھی ہے کہ لوگ بولتے ہیں یار آج تو اپنی عید ہو گئی ہے، بس جی آپ سے ملاقات ہو گئی اپنی تو عید ہو گئی. اگر کسی کو سرکار کی زیارت ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اس کی عید ہی ہے نا. تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے، ہے نا. تو یوں مطلب یہ کہ بارہویں شریف جو ہے یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، دنیا میں آنا، برت ہونا، آپ کی ولادت ہونا، پیدا ہونا، یہ خوشی کا ہوتا ہے. کسی کے گھر پہ بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو لوگ خوشیاں ہی تو مناتے ہیں، انڈرسٹوڈ. بچہ پیدا ہوا کسی کے یہاں تو غم تو نہیں مناتے، لوگ تعزیت تو نہیں کرتے، اس سے مبارکباد ہی دیتے ہیں نا. خوشی کے ٹائم پر ہی مبارکباد دی جاتی ہے. تو وہ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، ولادت ہونا، یہ تو عیدوں کی بھی عید ہے. کیونکہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے تو یہ دنیا کی رونق ہی نہ ہوتی. اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور اسی وجہ سے ساری کائنات کو بھی پیدا کیا ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ایک شعر میں فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے.
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی دیکھو، جان ہے یہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے.
سبحان اللہ. تو بہرحال عید کے لیے عید کی نماز شرط نہیں ہے. تو پھر یہ کہ اگر عید کی نماز تو مرد پر ہوتی ہے، وہ شرائط کے ساتھ ہوتی ہے عید کی نماز، ہر ایک پر واجب نہیں ہوتی. عورتوں کو اجازت دے دی جائے وہ جشن ولادت منائے، عید منائے، عید دونوں عید میں بھی ان پر تو عید کی نماز ہی نہیں ہے نا، ان کی تو شرط ختم ہو گئی نا. یہ بولے عید منائے مرد نہ منائے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نعوذ باللہ اگر کوئی عید کی نماز نہیں پڑھتا، جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا عید کی نماز واجب ہونے کے باوجود عید کے دن، تب بھی وہ عید تو ہے نا اس کے لیے. اور کئی ایسے ہیں جن پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، جن کو جان کا خطرہ ہے، اگر وہ باہر نکلتا ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو دشمن مار دے گا، اس پر اب واجب نہیں ہے، گھر میں رہے، گھر میں عید کی نماز نہیں ہوگی. عید کی نماز کے اپنے شرائط ہیں. ایسے کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں عید کی نماز واجب ہی نہیں ہے. تو یہ بہرحال وسوسہ ہے کہ عید نہیں کہہ سکتے اس کو، کہ عید کی نماز. تو جمعے کی تو میں نے آپ کو مثال دی تھی، یوم الجمعہ عید المسلمین، کہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے.
آزادی کے دن کو بھی عید الوطنی کہا جاتا ہے.
عید الوطنی، جی ہاں جی، بجائے یا عرب دنیا میں جو ان کی آزادی کے دن ہوتے ہیں نا، عید الوطنی. عید تو خوشی کا دن ہے، پھر وہ مائدہ اترنے کا جو دن تھا قرآن کریم میں جو ہے اس کو بھی تو عید کا ہے نا.
جی،
جو بنی اسرائیل پر اترا تھا نا مائدہ، بنا بنایا پکا پکایا جو کھانا اترا تھا دسترخوان.
جی،
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ.